الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے، جس کے الفاظ تو میں نے پڑھے، ترجمہ یہ ہیں: چار صفتیں اگر تجھ میں موجود ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی کوئی دولت بھی تیرے پاس نہیں تو پرواہ نہ کرنا. کون کون سی ہیں وہ دولتیں؟ چار: حفظ و امانت، امانت کی حفاظت. دوسری: صدق و حدیث، بات کی سچائی. اور تیسری: حسن و خلیقت، خوش اخلاقی. اور چوتھی چیز ہے عفت فی طعمت، لقمے کا پاک دامن ہونا، پاک ہونا. یہ چار صفتیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو یہ اپنی جگہ پر اتنی بڑی دولتیں اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی اور نعمت نہ ملے تو رنج کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو اپنی جگہ پر بہت ہی مالدار اور مالا مال ہے. حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت. عام طور پر جب امانت کا لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ امانت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی جائے، اگر ہم اس کی حفاظت کریں تو امین ہیں، اگر حفاظت نہ کریں تو خائن ہیں اور خیانت کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ لفظ عربی ہے امانت، اور اس کا مفہوم وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع. امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی معاملے میں کسی شخص پر بھروسہ کرنا، کسی بھی معاملے میں کسی شخص پر بھروسہ کرنا، یہ ہے امانت کی حقیقت. کوئی بات ہم نے کسی سے کہی کہ بھائی دیکھو یہ بات ہے، اپنے تک رکھنا، یہ امانت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پر بھروسہ کیا. اس معاملے میں ہم نے ایک رقم کسی کے پاس بطور امانت رکھوائی تو اس پر بھروسہ کیا ہے اس معاملے میں، تو یہ امانت ہے. یہ زندگی اور ہمارا وجود پورا امانت ہے. ہمیں ہم پر بھروسہ کیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ وجود ہم نے تمہیں بخشا ہے، یہ تمہارے پاس بطور امانت ہے، اور وجود میں یہ سارے اعضا، ہمارا جسم، یہ سارا امانت ہے۔ اور اسی وجہ سے ہماری شریعت نے سوسائڈ حرام کیا ہے، خودکشی حرام، بلکہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹ دیں، اس لیے کہ ہم اس مشین کے مالک نہیں ہیں، یہ بطور امانت ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يتمنین احدکم الموت بضر نزل بی، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جو اس پر آ پڑی ہے۔ یہ دعا کرے گے، اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے میرے لیے مجھے زندہ رکھی، جب موت میرے لیے بہتر ہو مجھے موت دے دیجیے۔ لیکن وہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ جلدی میرا فیصلہ فرما دے، وہ جائز نہیں ہے۔ میں نے ایسے بعض سادھوؤں کو دیکھا ہے کہ ایک کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اس طرح کیے ہوئے اور ہاتھ بالکل سوکھ کے لکڑی ہو گیا، پوچھا کیوں، کہا کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے 17 سال سے میں نے اپنا ہاتھ یوں رکھا۔ ہمارے یہاں اس کی اجازت، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ لو پکڑو گن پکڑو اور ہمیں مار ڈالو، اس لیے کہ یہ مشین ہماری مملوک، ہماری ملکت نہیں ہے، بلکہ بطور امانت دی گئی، اور چونکہ بطور امانت دی گئی ہے اس وجہ سے اسے غلط جگہ پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، کتنی بڑی دولت ہے، اس کی قدر جیسی ہونی چاہیے، ہمیں ایسی قدر پہچانتے نہیں ہم اس کی، چونکہ ہم جب سے شعور پیدا ہوا اسی وقت سے یہ کام کر رہی ہیں، جب سے پیدا ہوئے اور اس کا احساس شعور پیدا ہونے کے بعد ہوا کہ ہاں اس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کی زیادہ قدر نہیں ہے۔ لیکن جس وقت بینائی پر کوئی اثر پڑ جاتا ہے، کسی قسم کی کمزوری آ جاتی ہے، تارے چمکنے لگے، کوئی چیز بھڑکنے لگے، تو پھر فوراً ہم دوڑتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ یہ بھی امانت، کان بھی امانت، زبان بھی امانت۔ اس زبان کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ بطور امانت دی گئی ہے، ہم جہاں کہیں وہاں استعمال کرو، جہاں اسے استعمال سے روک دیں رک جاؤ، غیبت نہ کرو کسی کی، گالی نہ دو کسی کو، ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ کسی کا دل مجروح اور زخمی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز حضور فرماتے ہیں، اگر یہ صفت ہم میں پیدا ہو جائے، حفظ امانت، امانت کی حفاظت، تو پھر کیا کہنے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بہت ساری خیانتیں کر رہے ہیں، اور خیانت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف کانوں سے، اپنے کانوں سے موسیقی کا سننا، یہ خیانت، اپنی زبان سے گالی گلوچ اور غیبت کرنا، یہ خیانت، ہمارے دماغ سے کسی کے متعلق غلط منصوبہ بنانا، بدگمانی کرنا کسی کے متعلق، یہ امانت میں خیانت، یہ ساری امانت میں خیانت کی قسم ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم امین بن جائیں۔ دوسری چیز، وہ فرمایا صدق و حدیث، بات کی سچائی۔ جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مساجد سے ان کا تعلق ہے، اور نیک لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کا تعلق ہے، تو صاف جھوٹ تو ہم نہیں بولتے، لیکن جھوٹ کی اتنی قسمیں رائج ہو گئی ہیں کہ جن تک ہمارا ذہن پہنچتا بھی نہیں، بہت ساری قسم۔ مثلاً کسی شخص سے کوئی بات سنی ہم نے، اس بات کو آگے نقل کر دیا، آگے نقل کرنے میں وہ احتیاط نہیں برتی جاتی جو برتنی چاہیے، کہ قائل سے جو قول، کہنے والے کی جو بات ہم نے سنی ہے، آیا ہم بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں یا نہیں، اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پھر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ ایک تو ہر سنی ہوئی بات دوسرے کو نقل نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنی باتیں سنے اسے آگے چلتا کر دے، اس نے تحقیق کی نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو سچائی، تو وہ جھوٹ، صاف جھوٹ تو ہم بہت کم بولتے ہیں یا نہیں بولتے الحمدللہ، لیکن ایسے جھوٹ جو دوسرے ہیں اس میں احتیاط نہیں برتی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کسی شخص کو سید نہیں اور ہم سید کہہ کر پکاریں اور وہ صاحب بھی خاموش رہیں تو وہ جھوٹ پر راضی ہیں۔ عالم نہیں ہے، ہم انہیں مولانا صاحب کہہ کر، ہمارے یہاں میں اسے بارہا کہتا ہوں کہ بھئی یہ پڑھا رہے ہیں سب کو، مولوی صاحب مولوی صاحب، لیکن چونکہ عام عادت بن گئی، فرق کرنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے، یہ حافظ ہیں یہ عالم ہے۔ لیکن ایک شخص حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، پڑھا رہا ہے لیکن لوگ اسے عالم کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، اس پہ راضی ہیں، تو ایک جھوٹ پر راضی ہے وہ شخص، یہ بھی جھوٹ کی شکل ہے۔ ہمیں، میں انگلینڈ میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوانا ہالیڈیز لینے کے لیے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کو دھوکا دیا، ارے ڈاکٹر نے اس کو جھوٹ بلوایا، ہم نے خود جھوٹ بولا، اس میں ہم نے دھوکا دہی کی، کتنی چیزیں اس میں جمع ہو۔ ایک محدث ہیں، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں ان کا واقعہ لکھا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اسے نقل کیا ہے۔ ایک محدث تھے، محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کبھی بخاری کے شروع میں یا اختتام پر اس مجلس میں شرکت کی ہوگی تو یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہ حدثنا کا لفظ آپ کے کانوں میں بارہا پڑ چکا ہے۔ حدثنا کے معنی ہے، حدثنا فلان، فلان نے مجھے یہ حدیث سنائی، یہ ترجمہ ہے اس کا، حدثنا فلان، فلان نے مثلا، حدثنا محمد، ہمیں محمد نے یہ حدیث سنائی۔ ایک محدث تھے جو حدیث بیان کرتے تھے، تو وہ اپنے استاذ سے جب نقل کرتے تھے، فرض کرو استاذ کا نام سلیمان ہے، وہ یوں کہتے تھے، مجھے سلیمان نے مجھے یہ حدیث سنائی، تو کہتے تھے حدثنا سلیمان قال ثنا محمد، مجھے سلیمان نے حدیث سنائی، اور پھر اس کے بعد حدثنا انہوں نے نہیں کہا بلکہ کہا ثنا فلان، جو استاد کی زبان سے الفاظ حدثنا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ثنا فلان، ہمیشہ یہ حدیث اس طرح بولتے تھے، حدثنا سلیمان قال ثنا فلان۔ تو لوگوں نے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ حدثنا نہیں بولتے اور ثنا بولتے ہو، اس کے دو حرف ساقط کر دیتے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں حدیث پڑھنے کے لیے درس میں گیا اور کلاس روم میں داخل ہوا تو استاد محترم کی زبان سے میں نے جو الفاظ سنے وہ حدثنا پورا نہیں سنا تھا بلکہ ثنا سنا تھا، اگر میں حدثنا کے ساتھ روایت کروں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، اس لیے کہ استاد محترم نے جو الفاظ اس وقت فرمائے اور میرے کانوں میں جو پڑے تھے وہ پورا حدثنا نہیں تھا، ثنا تھا، اس وجہ سے میں ثنا کہتا ہوں۔ کتنی احتیاط، یہ بھی تو بات نقل کی انہوں نے، کیا حدثنا وہ کہتے تھے مطلب تو وہی تھا تو وہ گنہگار ہوتے نا، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ایک ایک لفظ تول کر فرماتے تھے، ایک ایک لفظ. چنانچہ خود رائی کے مسئلے میں، خود اپنے طور پر آدمی کسی کا مشورہ ہی نہ لے کسی چیز میں، جو سمجھ میں آئے وہ کرے، وہ خود رائی ہے. اس کے متعلق حضرت نے نصیحت فرمائی، الفاظ پر غور کریں ذرا. آپ نے فرمایا اپنے جو ضابطے کے بڑے ہیں ان سے مشورہ کرو، وہ نہ ہوں تو برابر والوں سے مشورہ کرو، وہ نہ ہوں تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو، بغیر مشورے کوئی کام نہ کرو. یہ حضرت نے فرمایا، یہ الفاظ تھے. اب پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یوں فرمائی کہ دیکھیے حضرت کا پہلا جملہ ملاحظہ فرمائیں، اپنے آپ کے جو ضابطے کے بڑے ہیں ان سے مشورہ کرو. خاص یہ سینٹنس جو ہے، یہ جملہ، یہ قابل غور ہے. یوں بھی فرما سکتے تھے حضرت اپنے بڑوں سے مشورہ کرو بھائی، لیکن فرمائے اپنے ضابطے کے جو اپنے بڑے ہیں ان سے مشورہ کرو. مطلب یہ ہے دنیا میں جنہیں ہم بڑا مانتے ہیں، بیٹا ہے باپ کو بڑا مانتا ہے، استاد کو شاگرد بڑا مانتا ہے، پیر کو مرید بڑا مانتا ہے، لیکن حقیقت میں بڑا کون ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. بہت سے مرید پیروں سے آگے نکل جائیں گے، اور بہت سے شاگرد اساتذہ سے آگے نکل جائیں گے، اور بہت سے بیٹے باپ سے آگے نکل جائیں گے. مجھے ایک واقعہ اس پر یاد آیا، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو کے آئے تھے غالباً، اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ حقہ پینے کی انہیں عادت تھی، تو ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، تو کہا کہ دیکھو تمہیں معلوم نہیں کہ اس بیٹے کا مقام تم کرو، قاسم حقہ اٹھا کے لاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ قاسم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. اب میں نے ان کا مرتبے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ بزرگ فرمانے لگے اب کے بعد تم نے اس طرح ان سے یہ کام لیا تو ہو سکتا ہے اللہ میاں غصے ہو جائے آپ پر. تو بسا اوقات بیٹا جو ہے وہ باپ سے بہت آگے نکل جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اپنے ضابطے کے جو بڑے ہیں، باپ ہے، استاذ ہیں، ہم سے بڑے عمر، علم، تجربے میں، ان سے مشورہ کرو. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے حضرات، یہ بزرگان دین جب بولتے تھے تو ایک ایک لفظ کو تول کر بولتے تھے. ہماری زبان تو قینچی کی طرح چلتی ہے، اور بہت سوں کو ایسا دیکھا کہ پہلے زبان چلتی ہے، شاید پھر بعد میں سوچتے ہیں وہ لوگ. کم از کم یہ کریں کہ میں بولنے جو جا رہا ہوں وہ کیا بولنے جا رہا ہوں، تو کنٹرول آ جائے آدمی. تو جھوٹ کی، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 صفتیں اگر تم میں پیدا ہو جائیں تو کوئی دنیا کی نعمت اور دولت تمہارے پاس نہ ہو، غم نہ کرو. پہلی چیز امانت داری، امانت کی حفاظت. دوسری چیز بات کی سچائی، جس کو میں نے مختصر طور پر عرض کیا ہے. اور تیسری چیز حسن و خلیقت، خوش اخلاقی. اتنی بڑی دولت، اور سب سے زیادہ اس وقت ہم برباد ہو رہے ہیں اس اعتبار سے. میں نے گزشتہ کسی جگہ پر عرض کیا تھا کہ ہم نے دین کے جو 5 اجزاء اور شعبے ہیں، ایک دو شعبوں میں ہم نے اسے لمیٹڈ کر دیا. عقیدے وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 اجزاء ہیں دین کی. لیکن بس ہم نے نماز پڑھ لی اور 5 وقتہ نماز کے عادی ہو گئے، اور نیک لوگوں کا، صالحین کا لباس ہم نے پہن لیا، ہم بھی اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگے، دوسرے بھی ہمیں ولی سمجھنے لگے. حالانکہ یہ اور جو اجزاء ہیں اور شعبے ہیں دین کے، اس میں ہم نہایت کمزور ہیں. ہم کس طرح اپنے آپ کو پکا مومن کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں؟ اخلاق میں تو دیوالیہ. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان کی یہ شناخت ہو گئی ہے, یہ ان کی آئیڈینٹی بن گئی ہے, مسلمان وہ ہے جس کا غصہ ناک پر ہو, فوراً غصے ہو جائے. اور وقت نہیں ہے, ایک بزرگ نے بہت اچھا تجزیہ کیا اس کا کہ یہ تو داعی قوم تھی, داعی یہ مزاج بنا کب سے ہے مسلمانوں کا, یہ قوم تو داعی تھی اور مدعو کو وہ بیمار سمجھتی ہے, یہ غصے والی کیفیت آئی کہاں سے؟ تو انہوں نے تجزیہ کیا ہے خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والوں کا کہ مسلمان جب داخل ہوئے تھے انٹرڈ ایز اے کانکرر, فاتحانہ وہ ہندوستان میں داخل ہوئے, 700-800 سال تک ولولہ انگیز انہوں نے وہاں پر حکومت کی. یہ چیزیں مسلمانوں کے ذہن میں رہیں کہ ہم پیدر ما سلطان بود, ہمارا باپ تو بادشاہ تھا, وہ نفسیات چل رہی ہے اب تک اور اس کے اثرات. ایک بزرگ کا تجزیہ ہے, مسلمانوں کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے. تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شناخت یہ ہو گئی کہ اس کے ناک پر غصہ ہے, جو گوشت کھاتا ہے, جو ختنہ کرواتا ہے, جو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے, یہ مسلمان. اخلاق میں ایسے دیوالیہ ہو گئے ہم اور مار کھا رہے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے. میری ہندوستان جب میں گیا ہوں تو وہاں پر ہونے والے فسادات کے متعلق وہاں کے بڑے بڑے ٹوچ کے لوگ ان سے میری بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا بد اخلاقی ہے, مسلمانوں کی زیادہ تر ذمہ دار, دوسری قوموں کو کیا کہیں. حسن و خلیقتن, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق اس سلسلے میں باتیں بہت ہیں, اس مختصر وقت میں میں عرض بھی نہیں کر سکتا, ایک دو چار منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. حسن و خلیقہ, علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کم از کم اپنے اندر دو خلق پیدا کر لے, دو خلق پیدا کر لے. حسن اخلاق کی کلید اور کنجی ہے تواضع, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, کسی کو علم میں بڑا سمجھنا, عمر میں بڑا سمجھنا. وہ تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہیں بہت موٹا عالم چھو, تمہاری عمر کے اعتبار سے ہم انہیں بڑا کہتے ہیں. نہیں, اس کا مقام ہمیں معلوم نہیں. اللہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں ساری دنیا کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں, کافر کو بھی اس احتمال پر کہ وہ کل اسلام لے آئے اور کسی نے کسی حاصل کر کے کسی نیکی کے ذریعے سے مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو تواضع, اپنے کو سب سے نیچا سمجھنا یہ ہے, اور اس کے بالمقابل ساری برائیوں کی کنجی تکبر, اپنے کو بڑا سمجھنا ہے. یہ سمجھیے بس, اخلاق کے متعلق بس یہی اسی تشریح پر میں اکتفا کرتا ہوں. آخری چیز, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عفت فی طعمت, لقمہ عفیف و پاک دامن ہو. امام صاحب ایک دو منٹ میں ختم کروں. عفیف و پاک دامن ہو لقمہ, یعنی جو منہ میں لقمہ جاتا ہے اس کا ایسا احتساب ہو کہ شک والی چیز بھی نہ جائے. یہ ہے عفت فی طعمت. میں وہاں انگلینڈ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کی سسٹم کی وجہ سے بہت سو نے ناجائز آمدنی کے ذرائع پیدا کر لیے. کام کرتے ہو تم, وہاں بتلاتے نہیں ہو, اور نہ بتلانے کی وجہ سے وہاں سے جو تمہیں ملتی ہے مدد, وہ تمہارے حق میں حرام ہے. علماء اور فقہا نے لکھا ہے, آپ نے کہیں ملازمت اختیار کی کسی فیکٹری میں, کسی اسکول میں, کسی مدرسے میں, آپ نے اگر 8 گھنٹے کام اپنے ذمے لیا ہے, تم نے اپنے 8 گھنٹے ان کے ہاتھ بیچ دیے. اس میں اگر گپ شپ لگاؤ گے اور اس طریقے سے اس وقت کو تم ضائع کر رہے ہو, یا چائے پینے میں, اور کہ باس ہے نہیں وقت گزار لو, یہ وہ آمدنی جو آئے گی وہ حرام کی ہوگی. لہذا عفت فی طعمہ, ہمارا لقمہ پاکیزہ ہو, حلال ہو, پوری اس کی نگرانی کریں اور اس سلسلے میں علماء سے رجوع کریں. میں تو وہاں کہا کرتا ہوں, میری مسجد میں خصوصاً, کہ علماء سے مسائل پوچھو. علماء نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے, اور علماء کی خوب خدمت کرو زیادہ سے زیادہ, لیکن ان سے خوب فائدہ حاصل کرو. تو 4 چیزیں اپنے اندر ہم حاصل کریں تو تو انشاءاللہ پھر کسی اور دولت کی ضرورت نہیں. پہلی چیز امانت کی حفاظت, بات کی سچائی دوسری چیز, اور تیسری چیز خوش اخلاقی, اور چوتھی چیز مشکوک شک والے لقمے سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ رب العزت کہنے اور سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب.